أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آج پھر ہم کلاس انسان شناسی میں اپنے موضوع سے ہٹ کر تھوڑی حالات حاضرہ کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ ایک عرصے سے حالات حاضرہ کے متعلق بات نہیں ہوئی اور اس دوران حالات میں بہت واضح تبدیلیاں آئی ہیں جن کی طرف اشارہ ضروری ہے اور تجزیہ. حالات میں ایک تو پاکستان میں انتخابات کا عمل انجام پایا ہے اور اس سے پہلے انتخابات کے دوران اور انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے، اور مجموعی طور پر پاکستان کی صورتحال. دوسرا اہم موضوع، ایران میں انتخابات قریب ہیں اور وہاں جو صورتحال بن رہی ہے، جو کچھ اس وقت ایران میں درپیش ہے. اور تیسرا، سوریہ میں شام کے حالات ہیں جن کے اثرات باقی علاقوں پر بھی پڑ رہے ہیں، ممالک پر بھی، اور اس وقت تازہ ترین صورتحال شامی قضیے کی و شامی مسئلے کی کہ کس سمت میں اور کس رخ میں جا رہا ہے. پاکستان میں انتخابات کا عمل انجام پایا ہے اور جس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، اور موجودہ صورتحال قوم کے سامنے ہے، سب جانتے ہیں. ان حالات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند نکات کی طرف ہماری توجہ ہو. ایک یہ کہ پاکستانی معاشرہ و مملکت و سرزمین و نظام جو عرصے سے بگاڑ کی طرف جا رہا تھا اور بگڑتے بگڑتے موجودہ حالت تک پہنچا ہے، اس وقت پاکستان مجموعی طور پر مافیائی نظام پاکستان کے اندر قائم ہے. ہر شعبہ پاکستان کا مافیائی طرز پر چلایا جا رہا ہے اور چل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر جس میں سیاست کا میدان ہے کہ مافیائی سیاست نے سیاست کے میدان کو قبضہ کیا ہوا ہے. مافیائی نظام یعنی جس میں طاقتور گروپ اور اقتدار پسند گروپ طاقت و زور اور اسلحے کی مدد سے اور سازشوں کی مدد سے کسی میدان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اس میدان سے باہر کر دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں، اور جو کچھ انجام پاتا ہے انہی کے زیر سایہ انجام پاتا ہے، انہی کی پلاننگ سے انجام پاتا ہے. یہ مافیا عموماً پس پردہ ہوتا ہے، سامنے دکھانے والے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اصل مقتدر چہرے اور ہوتے ہیں. اپنے مفادات کے لیے ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کا قانون و ضابطہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا مفاد پورا ہو ہر قیمت پر. اگر ان کا مفاد پورا نہیں ہوتا تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ریڈ لائن ان کے لیے نہیں ہوتی. ثروت و سرمایہ کا مافیا پاکستان میں موجود ہیں، تجارت مافیائی شکل میں پاکستان میں انجام پا رہی ہے کہ ایک خاص طبقے کے ہاتھ کے اندر سرمایہ ملک کا گردش کرتا رہتا ہے. اور تجارت اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک آزادی ہے، آزاد ملک ہے پاکستان، اس معنی میں کہ سیاسی طور پر بظاہر الیکشن ہوتا ہے، انتخابات ہوتے ہیں، یا مواقع سب کو ملتے ہیں، سب رجسٹریشن کرواتے ہیں اور اپنے حق کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. یہ بظاہر ایسا میدان ہموار ہے لیکن عملاً ایسا ہے نہیں. تجارت میں پاکستان کی جو بنیادی تجارت ہے، اصولی و اساسی تجارت ہے جس پر ایک مملکت کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے. ہر آدمی نہیں کر سکتا وہ تجارت، وہ چند کمپنیوں کے یا چند افراد کے اختیار میں ہے، ان سے باہر اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، انہی کے ہاتھ میں رہنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو تجارت جن کے ہاتھ میں ہے، ثروت بھی انہی کے پاس ہے، دولت بھی انہی کے پاس ہے، اور وہ دولت و ثروت جو غیر قانونی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، پھر اسے ملکی حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے افراد معروف ہیں، موجود ہیں، چہرے بعض شناختہ شدہ ہیں، بعض شناختہ شدہ نہیں ہیں. یعنی بعض کو میڈیا لے آتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کے سامنے، اور بعضوں کو نہیں لے کر آتا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا کو بھی اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. مثلا اس وقت پاکستانی میڈیا بھی مافیا کے ہاتھ میں ہے، مافیائی طریقے سے میڈیا چل رہا ہے. ثروت، دولت و ثروت کا مافیا ہے اور سیاسی مافیا، انہوں نے مل کر میڈیا کا میدان اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور باقی سارا کھیل اسی طرز سے اور انہیں ذریعوں سے کھیلتے ہیں. اسی طرح مذہب کی دنیا بھی مافیائی طریقے سے چل رہی ہے کہ بنام مذہب ایسے گروہ و بعض مخفی و بعض علنی بنے ہوئے ہیں جنہوں نے مذہبی دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اب ممکن ہے ان کی سیاسی فعالیت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مافیائی طرز کا عمل ہے مذہبی دنیا کے اندر بھی. ہر شعبہ اس مافیا نے اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے، جس میں بظاہر بعض شعبوں میں سکون نظر آتا ہے لیکن وہ ہے مافیا کے کنٹرول میں ہے. مختلف شکلیں جو مذہب کی ہیں، مختلف طریقہ کار جو مذہب کے ہیں، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا یا کوئی ناشناختہ آدمی داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آئے تو مافیائی طور پر اس کا جواب دیتے ہیں. مثلا مافیا، کاروباری مافیا، اگر کوئی نیا تاجر کاروباری دنیا میں قدم رکھے تو اسے مافیائی طرز پر رد عمل دکھاتے ہیں. مافیائی رد عمل یعنی اسے میدان سے نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں، بد اخلاقی کا استعمال کرتے ہیں، اسے طرح طرح سے دباؤ میں رکھ کر، پریشر میں رکھ کر میدان چھوڑنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور ہر طرح کے ہتھکنڈے اور حربے استعمال کر کے نہایتاً اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ جائے، ترک کر جائے یہ میدان اور ان کی دنیا میں داخل نہ ہو. مافیائی نظام شروع ہوا ہے منشیات سے، منشیات کے کاروبار کرنے والے غیر قانونی، انہوں نے منشیات کا دھندا کرنے کے لیے یہ طرز اپنایا تھا کہ اس طرح سے تجارت کی جائے منشیات کی غیر قانونی. اس کے بعد یہی تجارت اسلحے کے میدان میں بھی منتقل ہو گئی، یہ طریقہ کار، اور اسی طرح کرتے کرتے دیگر شعبوں میں تجارت میں بھی مافیائی طریقہ کار جاری ہو گیا ہے. اب یہ عالمی سطح پر حکومتیں بھی مافیائی طریقہ کار کو ترجیح دیتی ہیں، اور ایک ملک کے اندر بنے ہوئے گروہ بھی اسی مافیائی طرز کو ترجیح دیتے ہیں، چونکہ اس میں جس گروہ کا قبضہ ہو جاتا ہے کسی بھی میدان کے اندر، وہ مطلق العنان ہوتا ہے، مکمل طور پر اختیار اس کا ہے، وہ دوسرے رقیب حریف اس کے جرت نہیں کرتے. اگر آئیں بھی تو انہیں بہت ہی شفاف طریقوں سے، خطرناک طریقوں سے اسے میدان سے خارج کر دیا جاتا ہے، باہر نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح دیگر جو شعبے ہیں پاکستان کے اندر، تا تعلیم کا شعبہ مافیائی طریقے سے چل رہا ہے. اس وقت ایسے تعلیمی کمپنیاں ہیں تجارتی جنہوں نے تعلیم کے شعبے کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. انہوں نے ایک چین بنایا ہوا ہے تعلیمی اداروں کا, اور اس تعلیمی چین سے باہر کوئی تعلیمی مرکز شروع نہیں کرنے دیں گے. اگر کوئی کرے گا تو اسے مافیائی طریقے سے اپنے خاص انداز سے اسے میدان سے باہر کر دیں گے. وہ ایک لطیفہ ہے مشہور کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں فخر رازی, امام رازی جو اہل سنت کے بڑے معروف عالم ہیں, ان کا کسی اسماعیلی سے مناظرہ ہوا. اسماعیلی معروف شش امامی نے, اسماعیلیوں کا ایک زمانے میں حکومت تھی اور ایک بڑی طاقت اسماعیلی سمجھے جاتے تھے. باقی مذاہب پر ان کا غلبہ تھا, کثرت کے لحاظ سے نہیں طاقت کے لحاظ سے حکومت ان کے پاس تھی. کچھ ایام میں جیسے فاطمی حکومت کے نام سے یا فاطمی خلفاء مصر میں یہ اسماعیلی تھے. انہوں نے ایران میں ایک بڑے علاقے پر اور بڑے عرصے تک اسماعیلیوں نے حکومت کی ہے اور چاند علاقوں کے اوپر. ایک زمانے میں بڑی سیاسی طاقت تھے اسماعیلی. امام رازی کے ساتھ کسی اسماعیلی کا مناظرہ ہوا اور وہ اسماعیلیوں کا طریقہ کار بعض کہتے بھی ہیں کہ حسن صبا اس نے مذہب کے اندر شدت اس نے شروع کی. البتہ یہ تو بنو امیہ سے شروع ہوئی ہے, مذہب کے اندر شدت پسندی کا عنصر اس کے بانی بنو امیہ ہیں. بنو امیہ نے شدت پسندی سے استفادہ کر کے مذہب کو اپنے کنٹرول میں لیا. مذہب اور سیاست میں شدت بنو امیہ کی سنت ہے, لیکن انہوں نے اسماعیلیوں نے بھی اس سے استفادہ کیا. لہذا اپنے خاص طریقے سے یہ سیاست بھی کرتے تھے اور باقی امور چلاتے تھے. امام رازی کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی کسی شخص کی, تو اس نے امام رازی سے کہا کہ آپ اپنے موقف کے اوپر دلائل دو. امام رازی نے دلائل دیے, پھر اس اسماعیلی سے کہا کہ اب آپ دلائل دو, آپ کیا کہتے ہو. تو اس نے اپنی آستین سے خنجر نکالا بہت خطرناک قسم کا اور دکھایا فخر رازی کو کہ یہ میری دلیل ہے. تو امام رازی نے کہا کہ آپ کی دلیل بہت مضبوط ہے اور میں تسلیم ہوں اس کے سامنے. بعد میں لوگ وہ اعلان ہو گیا کہ امام رازی مناظرہ ہار گئے ہیں اور اسماعیلی مناظرہ جیت گیا ہے. تو لوگ پوچھتے تھے فخر رازی سے کہ آپ کیسے ہار گئے, تو وہ ہر جگہ یہ جواب دیتے کہ اس کی دلیل بہت مضبوط تھی, اس کی دلیل کے سامنے میں مقاومت نہیں کر سکتا تھا چونکہ اس کی دلیل خنجر تھی. یہی پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے کہ مضبوط دلیل ہے یہاں ہر ایک کے پاس, اور وہ بندوق ہے, طاقت ہے, خنجر ہے اور صفاقیت ہے, چنگیزیت ہے. یہ ہتھیار ہے سب کے پاس اس وقت, چنگیزیت کا ہتھیار. مذہب کے ہاتھ میں بھی یہی ہتھیار ہے, وہی مضبوط وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بندوق و خنجر ہے. ثروت و دولت میں بھی مضبوط وہی ہے جس کے پاس بندوق اور خنجر ہے. اور اسی طرح تعلیمی میدان ہو, صنعتی میدان ہو, دیگر جو بھی میدان ہو, اس میں اصل طریقہ کار جو پاکستان کے اندر ہے وہ مافیائی طریقہ کار ہے. مثلا ٹرانسپورٹ مافیا کے پاس ہے, اندرونی تجارت مافیا کے پاس ہے. اس دور میں پاکستان میں رکشے, یہ سواری جو کسی زمانے میں غربت و پسماندگی کے زمانے میں یا ٹیکنالوجی کی ترقی جب نہیں تھی تو یہ سواری شروع ہوئی تھی, لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ ایک طرف سے میٹرو بس چل رہی ہے, ماڈرن بس, اور ساتھ ہی رکشہ بھی چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ چونکہ رکشہ ٹرانسپورٹ مافیا ہے, وہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں ہونے. مثلا پاکستان میں ٹرین ختم کر دی انہوں نے ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے, تاکہ ٹرانسپورٹ کمپنیوں پہ لوگ سفر کریں, بسوں پہ سفر کریں, ڈیوو پہ سفر کریں, یا اس طرح کی اور جو ہر روز نئی ٹرانسپورٹ کمپنیاں بن رہی ہیں. یہ ٹرین کو انہوں نے نابود کر دیا, ٹرین سسٹم. دنیا میں جہاں پر مافیائی نظام نہیں ہے, حکومت قائم ہے وہاں پر ٹرین پر کو فروغ مل رہا ہے زیادہ، اور جہاں مافیائی نظام ہے وہاں پر یہ عمومی اور آسان اور سستا سفر کا ذریعہ ختم کر کے اور ٹرانسپورٹ مافیا نے اپنے طرز پر، کراچی میں جا کر دیکھیں گے کراچی میں جو بسیں چلتی ہیں اندرون شہر لوگوں کے لیے، وہ کسی بھی ملک میں سکریپ کے طور پر بھی ان کو کوئی نہیں لینے کے لیے تیار، یعنی وہ سکریپ کی کیٹیگری سے بھی نچلی حالت ہے ان کی، ان بسوں کی، کسی میں شیشہ نہیں ہوتا، کسی بس میں کوئی آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن پورے شہر کراچی کو وہی بسیں چلا رہی ہیں، کیونکہ مافیا، وہ مالک ان کا مافیا ہے وہاں پر، کراچی شہر کی ضرورت ہے کہ میٹرو ٹرین چلے، میٹرو بس چلے، یا اس وقت جدید ماڈرن جو شہری نظام کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے کراچی میں چلے، لیکن کراچی مکمل طور پر مافیا کے ہاتھ میں ہے، مکمل طور پر، کراچی کی تجارت، کراچی کی ٹرانسپورٹ، کراچی کی تعلیم، کراچی کے باقی معاملات سب کے سب مافیا کے ہاتھ میں ہیں، و یوں نہیں کہ صرف کراچی میں، پورے پاکستان میں ہیں، مذہب بھی مافیائی گروہوں کے اختیار میں ہیں، سامنے جو لوگ ہوتے ہیں مثلا رکشہ جو چلانے والے ہیں، اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں، چونکہ ایک مشکل ہمیں پاکستان میں یہ ہے کہ شعوری لیول بہت نیچے ہے، سطح فکری بہت نیچے ہے، آپ جب بھی کوئی بات کریں، نظریاتی بات کریں تو جواب آپ کو ملے گا فلاں شخصیت بھی تو یوں کرتی ہے، فلاں بھی تو یوں کرتا ہے، فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے، فوراً نظریے سے ہٹ کر فلاں کی طرف ذہن دوڑ کر چلا جاتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے کے لیے جس آمادگی کی ضرورت ہے وہ آمادگی ابھی کم ہے، شعوری لیول اور سطح بلند کرنے کی ضرورت ہے من حیث المجموع، لیکن چونکہ میڈیا مافیا کے اختیار میں ہے، یہ میڈیا سطح شعور بلند کرنے کے بجائے اس کو بگاڑنے میں اور اس کو مزید پست کرنے میں مصروف ہے، ورنہ میڈیا کا سب سے اہم رول ہے عوام کا شعور کا لیول بلند کرنا، لیکن مشکل ہے یہ، ابھی مثلا ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹ مافیا تو فوراً بعضوں کے ذہن میں آئے گا کہ رکشے تو غریب لوگوں کے پاس ہیں، اسی غریب لوگ مافیا ہیں، نہ، یہ غریب لوگ مافیا ہی کے ہاتھ میں ہیں، یہ مافیا کے غلام ہوتے ہیں، رکشہ یونین، رکشہ مالکین، ایک آدمی مالک ہوتا ہے یا ایک گروپ مالک ہوتا ہے، اس کے 10,000 رکشوں کا مالک ایک شخص ہوتا ہے، وہ بے روزگار لوگوں کو، غریب لوگوں کو دہاڑی پہ 200-200 روپے پہ لے کر رکشہ دے دیتا ہے کہ آپ رکشہ چلاؤ، اور انکم ان سے لیتا ہے، یعنی اصل جو جن کے ہاتھ میں ہے وہ مافیا گروپ ہوتا ہے، نہ کہ سامنے جو کچھ او بازار میں لوگ ہوتے ہیں، وہ تو عام عوام ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہوتے ہیں، یہی حال سارے شعبوں میں ہے، مذہب میں بھی ایسا ہی ہے، مذہب میں بظاہر متدین طبقہ سامنے ہوتا ہے مراکز مذہبی میں اور مذہبی گروہوں میں، لیکن ان کے پیچھے مافیا بیٹھا ہوتا ہے جو اس عام متدین طبقے کو چلا رہا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری زمام ہوتی ہے، کراچی مثلا اس وقت ایک سمبل ہے مافیا کا، جہاں بالکل کھلا مافیائی نظام ہے، اوپن، اور باقی ملک میں بھی اسی طرح سے موجود ہے یہی مافیائی نظام جو وہاں پر ہے، اور سب سے بڑھ کر سیاست، مافیائی سیاست پاکستان کے اندر ہے، یعنی طاقت، سیاسی طاقت کے گروہ ہیں موجود جن کے اختیار میں سیاسی میدان ہیں، وہ متصل ہیں عالمی مافیا کے ساتھ، عالمی مافیا کے ساتھ ان کا اتصال ہے، ایک عالمی مافیا ہے یعنی جو پوری دنیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، اور ایک علاقائی مافیا ہے جو اپنے خطے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے آپس میں ڈانڈے مل جاتے ہیں، ناطے مل جاتے ہیں، عالمی مافیا علاقائی مافیا کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی عالمی تاجر منشیات کے علاقائی سمگلر کو اپنا کارندہ بنا لیتے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ ایک عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہے پاکستان کا جو مافیا ہے، خواہ وہ تعلیمی مافیا ہو، وہ مختلف دیگر میدانوں کا مافیا ہو، یہ عالمی مافیا سے متصل ہے خصوصاً سیاسی طور پر، مذہبی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ سیاسی طور پر مافیائی نظام پاکستان کے اندر قائم ہیں، اب اس مافیائی ریاست کے اندر جو مافیا کے کنٹرول میں ہیں ہر شعبہ اس کا، کہ ہر چند گاہ اس کے بیانات آتے رہتے ہیں مختلف شعبوں میں، اور اس کے اثرات باقاعدہ ملموس و مشہود ہیں۔ اب ایسے تناظر میں یہاں پر اقتدار منتقل ہوا ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو، و الیکشن ہوا ہے، جمہوریت کا مظاہرہ ہوا ہے، اور جمہوریت نے اپنی اصل شکل دکھائی ہے، یہی جمہوریت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باوجود اس کے کہ جمہوریت کھل کے اریان ہو کے سامنے آئی ہے کہ کیا ہے حقیقت اس کی، لیکن پھر بھی بعض اندھے نابینا اس کو اتنی واضح روشن چہرہ اس کا دیکھنے سے بھی قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، اگرچہ پاکستان میں جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ جمہور کو بیوقوف بنانا، جمہور کو الو بنانا، جمہور کو خر بنانا، یہ جمہوریت کا معنی ہے۔ جمہوریت سے کھیلنا، جمہور کے احساسات سے، اعتقادات سے، ان کے مشکلات سے، مسائل سے بازی کرنا، کھیلنا، یہ پاکستان میں جمہوریت کا معنی ہے۔ عالمی طور پر بھی جہاں مرکز جمہوریت یا جس کو کہتے ہیں مہد جمہوریت ہے، وہاں بھی جمہوریت یعنی مکاری، اور جمہوریت یعنی صفاقی، جس طرح علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، ہے ہی ایک مکار نظام ہے جمہوریت۔ کہیں بھی پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں مکر ہو، مکاری ہو، دھوکہ ہو، اور یہ چیز وہاں پر موجود ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ اس مافیائی طرز کی نظام ہے، اس میں خصوصاً جمہوریت ایک عجیب انداز سے اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ بظاہر انتخابات ہوئے اور بہت ہی عجیب حالات کے اندر انتخابات برقرار ہوئے، کہ آخری دن تک کسی کو یقین نہیں تھا۔ جب پولنگ شروع ہوئی ہے اس وقت تک بھی لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے، نہ سیاسی جماعتوں کو، نہ کینڈیڈیٹس کو، نہ ووٹروں کو۔ اس ایسی حالت میں انہوں نے الیکشن کا میدان ہموار کیا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پھر الیکشن ہوئے، اور الیکشن کے بعد اب سب کے سب، جیتنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہارنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت سب احتجاج کی حالت میں ہیں۔ جو جیت چکے ہیں، میدان مار چکے ہیں، وہ بھی دھرنے دے رہے ہیں، جو ہار گئے ہیں وہ بھی دھرنے دے رہے ہیں، کوئی بھی راضی نہیں، خوش نہیں کہ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں قبول کر لے، جو شکست کھا گیا شکست قبول کر لے، جو جیت گیا ہے اپنی جیت قبول کر لے، یا دوسرے اس کی جیت کو قبول کر لے۔ چونکہ مافیائی نظام میں ایک حربہ عوام کے اوپر جو آزمایا جاتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اعصاب سے کھیلا جائے، نفسیات سے کھیلا جائے۔ ابھی لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، دوبارہ گنتی کرانا، نتیجہ بدل دینا، یوں کر دینا۔ مثلا پہلے ایک دفعہ سب کو نااہل قرار دیا، اور جتنے نااہل تھے سب کو بعد میں اہل قرار دیا، کیونکہ لوگوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ وہاں نہ اہل قرار دینا مقصود تھا، نہ نااہل قرار دینا مقصود تھا۔ چونکہ جو اصل سیناریو ہوتا ہے، عوام کو جب تک مشغول نہ رکھا جائے، مصروف نہ رکھا جائے، ان کی نفسیات سے کھیلا نہ جائے، اس وقت تک مشکلات کھڑی کرتے ہیں عوام۔ مثلاً فرض کر لیں کہ سادہ سی ایک مثال دیتے ہیں، اگر ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے اور اس پروگرام کے اندر بجلی چلی گئی ہے یا پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ گرمی ہے، پیاس ہے، پانی نہیں مل رہا، یا خطیب جس نے تقریر کرنی ہے وہ نہیں پہنچا ابھی، تو کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ عوام کو مصروف رکھیں جب تک بجلی ٹھیک نہیں ہو جاتی، یا جب تک پانی نہیں آ جاتا یا جب تک خطیب مقرر نہیں پہنچاتا آپ عوام کو مصروف رکھیں. کچھ لوگ آتے ہیں آ کے نعرے شروع کرا دیتے ہیں, یہ نعرے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یعنی عوام کے نفسیات سے کھیلنے کے لیے ہیں تاکہ اتنی دیر میں کام ٹھیک ہو جائے, بجلی آ جائے, پانی ہو جائے, پرابلم دور ہو جائے. چونکہ اگر آپ خاموش بیٹھ گئے عوام بھی خاموش ہیں, یا تو اٹھ کے چلے جائیں گے عوام اندھیرے سے تھک کے تنگ ہو کے پیاس سے گھبرا کے باہر چلے جائیں گے دباؤ میں آ کر, یا کوئی اور آپس میں باتیں شروع کر دیں گے, جلسہ درہم برہم کر دیں گے, بے نظمی پیدا کر دیں گے. اس لیے وقتی طور پر عوام کو بٹھانے کے لیے اور مصروف رکھنے کے لیے آپ کوئی ایسی حرکت شروع کر دیں جس سے یہ کھیلنا ہوتا ہے, اس کو اسی کو کہتے ہیں کہ عوام کی نفسیات سے کھیلنا. یعنی ایک آدمی ماہر آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کی نفسیات سے کھیلو تاکہ اصل جو کارندے ہیں وہ اپنا کام کر لیں پیچھے, ان کو مہلت دیں آپ. کچھ لوگوں کو آگے مثلا الیکشن کمیشن بنا دیتے ہیں لوگوں کی نفسیات سے کھیلنے کے لیے, میڈیا آگے آ جاتا ہے کھیلنے کے لیے. کچھ لوگ میڈیا میں آ کے انٹرویو دینا شروع کر دیتے ہیں, ٹاک شو کرتے ہیں, بیان بازی کرتے ہیں, اخباروں میں آ جاتا ہے یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سب لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں, خصوصاً ناپختہ لوگ, جذباتی لوگ, کہ جن سے جب کھیلا جائے ان کی نفسیات سے تو خوش ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اہمیت دی جا رہی ہے اور عوام کے بڑے خیرخواہ لوگ ہیں, ایسے لوگوں کی نفسیات سے خوب کھیلتے ہیں. اس الیکشن میں یہ کام ہوا کہ شروع سے ہی عوام سے کھیل شروع ہوا کہ الیکشن کے لیے جب نام لکھنے شروع کیے تو ایک بڑی تعداد کو بغیر سوچے سمجھے نااہل قرار دیا, عجیب ڈرامے کے طور پر. مثلا کینڈیڈیٹ آتا ہے, اسے نام لکھواتا ہے اپنا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں الیکشن میں, اس سے پوچھتے ہیں کہ نکاح کیسے پڑھایا جاتا ہے. مثلا پارلیمنٹ کے ممبر سے پوچھتے ہیں کہ نکاح کے سیغے سنو کیسے پڑھائے جاتے ہیں, طلاق کے مسئلے بتاؤ مثلا کہ کس طرح, کیونکہ فقہاء مجتہدین کے لیے تو نہیں ہو رہا, یہ تو سیاسی کینڈیڈیٹ ہے, اسے کوئی سیاست کا سوال کرو, اگر کرنا بھی ہے سیاست کا سوال کرو. لیکن میڈیا کو غذا چاہیے ہوتی ہے, روز لطیفے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ عوام سنیں, ایس ایم ایس کریں, پاس کریں, باتیں کریں. ظاہر عوام کو 24 گھنٹوں تک مصروف رکھنا یہ ان بیان بازیوں سے اور ان چیزوں سے, تاکہ یہ عوام جس کا سوچ نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, مشکلات میں گرفتار ہے یہ عوام, ان مشکلات سے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس قسم کی باتوں میں الجھایا جائے. لہذا میڈیا کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیان بازی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, ایسے چٹکلے چھوڑنا میڈیا پر آ کر, لطیفے بیان کرنا اور جھکتیں بیان کرنا, یہ ان کی مہارت ہوتی ہے, ایک دوسرے پر حملے کرنا, پھر اس کے بعد آپس میں مل بیٹھتے ہیں. مثلا ابھی سیاسی جماعتوں میں دیکھیں, یہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان, مثلا بلہ, یہ بلے والا سیاستدان بلے باز قوم میں آ کر اب عجیب و غریب قسم کی بیان بازی کہ بلہ یہ کر دے گا, بلہ وہ کر دے گا, بلے نے یہ, وہ بلہ, وہ بلہ فلاں فلاں. خوب یہ بلہ مارتے مارتے گر گیا نیچے. اب دیکھیں کس طرح ڈرامہ کرتے ہیں نا یہ, جن لوگوں کے خلاف کہ یہ کریپ ٹائم میں اگر حکومت میں آیا ان سب کو پھانسی دے دوں گا, ان کے گلے سے نکالوں گا, انہوں نے یہ کر لیا, انہوں نے خون نچوڑ لیا, یہ حساب دیں, یوم حساب آنے والا ہے, 11 مئی یوں ہے, 11 مئی فلاں ہے. خوب اب وہ آپس میں جا کے گلے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں صحت دے, وہ تم جلدی آ جاؤ, ہم مل کے حکومت چلائیں گے, مل کے مسائل پہ قابو پائیں گے. وہ کل تک کیا تم کہہ رہے تھے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے بارے میں. اور ایسی قوم جو سنجیدہ نہ ہو, پہلے ہم نے بہت پہلے ایک بات کی تھی نا کہ ہمارے ہاں مشکل قومی سطح پر یہ کہ جد نہیں ہے, اوپر سے نیچے تک جد نہیں ہے. روایات میں معصومین علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ جد ضروری ہے, جد نہیں ہے پاکستانی قوم کے اندر, سنجیدگی نہیں ہے اس قوم کے اندر. اس کی بہت بڑی سطح پہ بھی چلے جائیں تو بھی جد نہیں ہے, جدیت کہیں بھی نہیں محسوس کریں گے, نہ سیاست میں, نہ مذہب میں, نہ تعلیم میں, نہ گھریلو نظام میں, نہ اجتماعی نظام میں, کسی جگہ بھی جد نہیں ہے. ہر جگہ چھچورا پن, اوچھا پن اور سطحی پن وہ ہر جگہ پر ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ قوم جس کے مزاج میں جد نہ ہو اس کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، غیر جدی قوم کو کمیڈی شو چاہیے ہوتا ہے خوش ہونے کے لیے۔ بس ان اس کو اگر مسلسل آپ نظریہ بیان کرتے رہے تو تھک جاتی ہے یہ قوم، اس کو بیچ میں ایک مزاحیہ شو چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی اصلی روح کی غذا بھی اس کو مل جائے۔ جب تک مزاحیہ شو نہ ہو تھک جاتے ہیں۔ مثلا آپ مذہبی پروگراموں میں دیکھیں، کسی بھی مسلک کا مذہبی پروگرام ہو بیچ میں مزاحیہ شو ضرور چلتا ہے، اس کے تھک جاتے ہیں۔ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو، آیات و روایات بیان کی جا رہی ہوں، احکام و عقائد بیان کیے جا رہے ہوں، تھک جاتے ہیں یہ لوگ۔ بیچ میں حتماً مزاحیہ شو ہونا چاہیے۔ پھر بیچ میں کوئی آتا ہے آ کر مزاحیہ پرفارمنس دکھاتا ہے، لوگ چارج ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ ہر شعبے کے اندر قومی حالت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جد نہیں ہے ان کے اندر۔ خوب ظاہر ہے کہ اس قوم کو مصروف رکھنے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے بیان بازی، غیر سنجیدہ بیان بازی جس کے پیچھے کوئی جد، کوئی احساسات پاک و صادق نہیں ہے۔ اگر ملکی مسائل بیان کرتے ہیں تو مسائل تو ٹھیک ہیں، جس طرح قرآن مجید منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ منافق آ کے کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا نے فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتا ہے۔ یہی جو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی جھوٹ ہے اس کا۔ وہ یہ تو سچ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے جو ملک کے اندر سیاست دان ہیں، جب یہ ملکی مسائل بیان کرتے ہیں کہ ملک میں یہ مسئلہ ہے، یہ مثلا جب کہتے ہیں ناامنی ہے ملک میں، ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، ملک میں بے روزگاری ہے، ملک میں فساد ہے، ملک میں کرپشن ہے، ملک میں محرومیت ہے، ملک میں حقوق کی پائمالی ہے، ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، جب یہ باتیں کرتے ہیں، یہ مسائل حقیقتاً ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یعنی چاہیے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ان مسائل کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، یعنی ان مسائل کے اوپر ان کا دل نہیں دکھتا۔ یہ جو حقیقی مسائل ہیں قوم کے، ان کو جب اٹھاتے ہیں تو نہ اس وجہ سے کہ ان مسائل پر ان کا دل دکھتا ہے یا کوئی ہمدردی رکھتے ہیں، بلکہ ان زخموں میں اپنا مفاد تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان زخموں میں، قوم کے دردوں میں اپنا اقتدار، اپنی سیاست اور اپنا گروپ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ مافیا ہمیشہ، مافیائی نظام میں لوگوں کی مشکلات مافیا کی عید ہوتی ہے۔ مثلا سیلاب آتا ہے تو ان کا کاروبار چلتا ہے، زلزلہ آئے تو ان کا کاروبار چلتا ہے، وبا پھیلے تو ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اس حاجی کے بقول کے، حاجی گیا حج پر، وہ دوا بناتا تھا، خارش کی دوا بناتا تھا جس سے لوگوں کی خارش ختم ہوتی ہے۔ تو حج پر جا کر اس نے سب سے کہا، مولانا سے بھی کہا کہ دعا کرو کہ لوگوں کو خارش شروع ہو تاکہ میری دوا بکے۔ ذرا لوگوں کو خارش ہوگی تو خریدے گا کوئی دوا، اگر لوگوں کو خارش ہی نہیں ہوگی اس کی دوا کون خریدے گا۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ جی لوگوں کو خارش ہو رہی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، خارش کا کوئی علاج ہونا چاہیے، یعنی خارش ہونی چاہیے تاکہ میری دوا بکے۔ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی تقدیر پر، پاکستان کی قوم پر مسلط ہیں ہر شعبے کے اندر، مافیائی طریقۂ کار، جو جمہور کو بیوقوف بنانا، جمہور کو الو بنانا، جمہور کو خر بنانا اور بیوقوف بنا کر ان سے اپنے مفادات لینا، یہ اصل پاکستان کا نظام ہے۔ جس میں ظاہر ہے ہر حالات کے مطابق یہ سنیریو، یہ مافیا حالات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ عوام کے، جیسے کہا کہ اعصاب و نفسیات سے کھیلنا، یہ جمہوریت ہے یہاں پر، یا یہ اصل نظام ہے۔ اب الیکشن کے بعد دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، کسی جگہ دھرنا ہو رہا ہے، ایک پولنگ بند کر دیا، دوسرے میں یوں ہو رہا ہے، تیسرے میں یوں ہو رہا ہے، ہر پارٹی، ہر کینڈیڈیٹ، اور سب کو یہ احساس ہے کہ ہم جیت رہے تھے، سازش کے تحت ہمیں ہرا دیا گیا ہے۔ سب جو جیت گیا ہے وہ بھی یہی احساس رکھتا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ سازش ہو گئی ہے، جو ہار گیا ہے وہ بھی یہ احساس رکھتا ہے ہمارے ساتھ سازش ہو گئی ہے، عوام کو بھی یہی، اور عوام بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ مظلوم واقعاً اس کے ساتھ سازش ہو گئی ہے. ایسے صندوق بھی ہیں جہاں پر 100% سے زیادہ ووٹیں کاسٹ ہوئی ہیں، یعنی اگر اس حلقے میں 100 ووٹر تھے تو وہاں پر 250 ووٹیں پڑی ہیں، کل ووٹر 100 تھے، 250 ووٹیں باکس سے نکلی ہیں. یہاں پر جس طرح پہلے بارہا اشارہ کیا تھا کہ یہ بیلٹ باکس نہیں ہوتے بلکہ میجک باکس ہوتے ہیں، جادو کے باکس ہیں کہ ڈالو کچھ اور نکلتا کچھ اور ہے. جس طرح وہ شعبدہ باز آتا ہے اسٹیج پر آ کر، اس میں اپنے باکس کے اندر کبوتر ڈالتا ہے، خرگوش نکلتا ہے وہاں سے، چشم بندی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، یا رومال ڈالتا ہے کوئی اور چیز، کبوتر نکل آتا ہے وہاں سے. یہی کام پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے، شعبدہ باز شعبدہ اپنا شعبدہ دکھاتے ہیں. باہر کیف ابھی جان بوجھ کے یہ چھیڑ رہے ہیں تاکہ کچھ چیزیں لوگوں کو یہ باور ہو جائیں کہ یہ بڑی سنجیدگی سے سب کچھ ہوا ہے اور پیگیری ہو رہی ہے، بڑی کاغذات نامزدگی کے ان کو جانچ پڑتال ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دم سب کو بلک میں نااہل قرار دیا، پھر فوراً ہی دوسرے فرمان کے تحت سب کو اہل قرار دیا، پھر نااہلوں کے درمیان الیکشن ہوا، پلانڈ الیکشن تھا، پہلے سے معین و مشخص تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مافیائی نظام اس وقت کی ضرورت کے مطابق جہاں ملک جا پہنچا ہے تو یہ ٹیم تیار ہے، اس ٹیم نے اگلا 5 سالہ اگر گزار سکے تو گزارنا ہے. جیسے حالات ہو رہے ہیں، یہ جس طرح سے عالمی مافیا چاہتا ہے پاکستان کو رکھنا، اس کے لیے یہ ٹیم آمادہ ہے. مثلا پہلے جیسے ٹینڈر نکالا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ بلڈنگ بنانی ہے یا یہ منصوبہ یہاں پر ہم نے کرنا ہے، آپ کون ہیں جو آ کر سستے ریٹ میں یہ کام کر کے دے دیں ہمیں. مختلف ٹھیکے دار آتے ہیں، اپنا اپنا پیش کرتے ہیں چالان کہ ہم نے اتنے میں یہ کام کر کے دے دینا ہے، تو جو سب سے بہتر آفر کرتا ہے اسی کے نام ٹھیکہ کر دیا جاتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے. طریقہ کار یہی ہے. سیاست میں بھی ہو بہو ایسے ہی ہے، بہت سارے گروپ پاکستان میں پاکستان کو بگاڑنے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں دل و جان سے. عالمی مافیا اس لوکل مافیا کو آ کر دیتا ہے منصوبہ کہ ہم نے اگلے زمانے میں پاکستان میں یہ کام کرنا ہے. پچھلا جو 5 سالہ گزرا ہے اس میں یہ ٹینڈر جیت گئے تھے سابقہ جماعت، جو اب اس جمہوریت بازی میں آؤٹ ہو گئی ہے، اور انہوں نے قبول کیا تھا کہ ہم نے کرنا ہے یہ کام، اور حقیقتاً انہوں نے کیا. یعنی سابقہ جو حکومت گزری ہے اس نے تمام عہد اپنے پورے کیے ہیں، اگر نہ کہیں کہ جو عہد کیے تھے اس سے بڑھ کر عمل کیا ہے. عالمی مافیا کے جتنے بھی وعدے تھے اس نے، اس حکومت نے پورے کیے ہیں، اور لوکل مافیا کے جتنے وعدے تھے وہ سارے اس حکومت نے پورے کیے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی اس نے جس کا اس نے وعدہ کیا ہو اور قبول کی ہو ذمہ داری اور وہ نہ نبھائی ہو اس نے. خوب اگرچہ اس کے نتیجے میں ملک دیوالیہ کیا ہے، تباہ کیا ہے، نابود کیا ہے، حالات کو بہت خطرناک حد تک پہنچا دیا ہے. چونکہ پرویز مشرف جہاں چھوڑ گیا تھا اس کے بعد ایسے ہی ایک گروہ کی ضرورت تھی جس نے سابقہ 5 سال گزارے ہیں. جس طرح امریکہ کے اندر بش نے ایک حالت پہ پہنچا دیا تھا مسئلے کو، یا اس گروپ نے، اس کے بعد اوباما کی ضرورت تھی تاکہ بش نے جہاں حالات پہنچا دیے ہیں وہاں اوباما آئے اور اگلا مرحلہ وہ طے کرے. یعنی جہاں پر ایک آدمی آ کے گند کرتا ہے تو دوسرا صفائی والا پیچھے لے آتے ہیں کہ دھو اس کو آ کر تم، یہ کام ہوتا ہے. پرویز مشرف نے گند کیا، بعد میں دھونے والے آ گئے. ابھی جو سابقہ حکومت گزری ہے اس نے پاکستان کی مافیا کو بہت مضبوط تر کر دیا ہے. جو مافیا نے مانگا ہے اس حکومت نے پورا کیا ہے، اور اس طرح سے پورا کیا ہے کہ گویا یہ آخری معاذ اللہ 5 سال ہے پاکستان کے، اس کے بعد شاید یہ ہو ہی نہ خدا نخواستہ یہ مملکت. اس طرح سے دل کھول کے سخاوت کے ساتھ مافیا کو انہوں نے پورا تقویت کی ہے. اب جو گروہ آیا ہے، ظاہر ہے کہ سابقہ کارکردگی میں جو عالمی حالات کے تناظر میں اور ملک کے اندرونی مسائل ہیں ان کے پیش نظر اس گروہ کی ضرورت تھی. یعنی اب جو تجاویز سامنے آئیں یا آئندہ پلان مافیا کا, عالمی مافیا کا جو پلان سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے یہ کام کرنا ہے اگلے 5 سال میں, کون ہے وہ؟ مختلف لوگوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ہم ہیں یہ کام کریں گے. بہت ساری جماعتوں نے قبول کیا کہ ہم کریں گے یہ کام. ان میں سے یہ بہترین گروہ تھا جس نے, اور آزمودہ بھی تھا ظاہر ہے, اس کی سابقہ کارکردگی ان کے سامنے ہے. چونکہ رکھ رکھاؤ دیکھا جاتا ہے, تعلقات دیکھے جاتے ہیں, کس کس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, کن کن شعبوں میں یہ کام کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, طالبان نے پہلے ہی بیان دیا تھا کہ پاکستان میں 3 شخصیتیں ایسی ہیں, وہ جو کہہ دیں ہم مانیں گے, ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے. ایک منور حسن, فضل الرحمن اور نواز شریف, یہ 3 آدمی ہمارے مورد اعتماد ہیں, یہ جو بھی کہیں ہم تسلیم کریں گے. ظاہر ہے یہ بیان ایسے بھڑک نہیں تھی, یہ بیان بھی ایک موقع کے لیے اور ضروری تھا جو دیا گیا. ابھی اس اعتماد کی ضرورت تھی, وہ اعتماد متقابل. گزشتہ 5 سال میں ملک کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے, اس میں پنجاب حکومت کی کارکردگی میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں کچھ بھی ہونے نہیں دیا. یعنی ایک تجربہ تن کہ یہ کر سکتے ہیں, دہشت گردوں کو اعتماد میں لے سکتے ہیں. ابھی تحریک انصاف کا جو بیان آیا, وہ اس کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے صوبہ سرحد کا, اس نے یہ بیان دیا کہ دہشت گردوں کو جو عزت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار, دہشت گردوں کو جو عزت چاہیے, جس عزت کے وہ طلبکار ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہم انہیں عزت دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی اس وقت دہشت گردوں کو باقاعدہ پہلے سے پلاننگ تھی, دہشت گردوں کو انہوں نے نعرہ یہ تھا ظاہر سیاسی کہ ان سے دہشت گردی چھڑا کر انہیں سیاسی دھارے میں لانا چاہیے. جنوبی پنجاب میں باقاعدہ اکیڈمیاں قائم کی گئی تھیں جہاں پر دہشت گردوں کو اکیڈمک تعلیم دی جا رہی تھی, ان کو پڑھایا لکھایا جا رہا تھا. چونکہ اب ان کے ذریعے سے سیاست ہو گئی, جنہوں نے اپنی صلاحیتیں ثابت کر دی ہیں, دہشت گردی کر کے اپنا امتحان پاس کر دیا ہے, اب انہیں اگلے امور سونپے جائیں گے. قتل و غارت کر کے جنہوں نے اور ملک کے اندر تباہی پھیلا کر صلاحیت اپنی منوا لی ہے, اب عالمی مافیا نے ان کے حوالے ملک کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ ملک چلائیں پاکستان. یہ یعنی ایک قسم کا پروموشن ہے, دہشت گردوں کا اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ اب آئیں وہ آ کر پاکستان کے اندر مزید اگلا مرحلہ کریں. اس لیے آئندہ جو آنے والا نظام ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن ظاہر ہے دہشت گردوں کی کلاس اپ ہو گئی ہے. ابھی دہشت گرد جو پہلے بندوق اٹھا کے دہشت گردی کرتے تھے, اب ذرا اگلے مرحلے میں آ کر وہ ملک, ان کے یعنی ملکی منابع, ملک کے بجٹ, ملک کے اہم مراکز ان کے اختیار میں ہوں گے. ظاہر اب وہ حکمت عملی بدل کے کریں گے, لیکن کریں گے دہشت گردی ہی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے پاکستان کے انتخابات کے ساتھ, کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے تاریخ میں سابقہ میں, یہی گروہ جو اس وقت 2-3 انہوں نے اپنے شیلٹر بنا لیے ہیں, دفاع پاکستان کونسل ہے یا دینی متحدہ دینی محاذ, اور جو گروہ جیتا ہے الیکشن یا جمہوریت کے خر پر ابھی سوار ہونا ہے انہوں نے, یہ ماہر ترین لوگ ہیں افغانی مسئلے میں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر ابھی تک افغانستان کا سناریو انہوں نے اجرا کیا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں, ریٹائرڈ بھی, بیوروکریٹ بھی, سیاستدان بھی, مکمل طور پر وہی گروہ ہے اس وقت جو سامنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ اور کچھ علاقائی مسائل ہیں, جن میں اہم افغانستان کے بعد اہم مسئلہ ایران کا ہے, چونکہ ابھی اشارہ کروں گا میں کہ ایران کے لیے بھی عالمی مافیا نے جو اپنا نقشہ بنایا ہوا تھا اور اس وقت وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایران میں بھی وہ کامیاب, ان کو کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں. لہذا پاکستان کی موجودہ جو تبدیلی ہے یہ ایران کے لیے بھی ایک تدبیر ہے. آئندہ ایران میں ہونے والے حالات جو پیش آئیں گے ان کے لیے بھی پاکستان کی موجودہ تبدیلی اس لیے آئی ہے تاکہ وہ جو کچھ وہاں ہونا ہے آئندہ, پہلے سے پاکستان کو آمادہ رکھا جائے. یہاں جو لوگ ہوں صاحبان قدرت و اقتدار یا میدان جن لوگوں کے پاس ہو, یہ ان حالات میں اچھا رول ان کے مطابق عالمی مافیا کے ساتھ مل کر جو رول ان کو ادا کرنا ہے وہ کر سکیں. یعنی ایک تو افغانستان کے اندر یہ گروہ سارا تھا جنہوں نے سابقہ مسئلہ بھی سارا انہی کے ذریعے سے افغانستان میں چھڑا بھی اور بگڑا بھی اور خراب بھی ہوا. اب افغانستان میں ایک طرف سے امریکہ سوچ رہا ہے کہ وہاں سے اپنی فوجیں نکالے, امریکہ تو نہیں نکلے گا, اس نے تو بیان دیا کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور جو کچھ اس نے وہاں بنانا تھا اپنا سیٹ اپ, اپنے کلے, اپنے سائٹ سب بنا لیا ہے افغانستان میں. اب ظاہر ہے کہ اس کو ایک عالمی سطح پر مکاری دکھانی ہے کہ ایک دفعہ انخلاء شروع ہوگا, جو ابھی پہلے مثلا گاڑیاں کھٹارا گاڑیاں پہلی انہوں نے, ان کے پاس ہر قسم کا نظام موجود ہے لیکن وہ ٹرکوں پہ لاد کے, ٹرالوں پہ لاد کے پاکستان کے راستے میڈیا کے سامنے کیمروں میں کہ یہ افغانستان سے انخلاء شروع ہو رہا ہے. ایسے ہی انخلاء ہوگا جیسے عراق سے انخلاء ہوا ہے ان کا, شیطان باقی ہے, کچرا اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا کہ ہم جا رہے ہیں عراق سے, لیکن سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. یہی حال افغانستان میں ہے کہ افغانستان ہمیشہ کے لیے امریکی پائیگاہ ہے, امریکی چھونی ہے, ہمیشہ کے لیے چھونی ہے. لیکن اب اس کو اور طریقے سے چھونی میں, پہلے باوردی سپاہ تھی, ابھی ٹائی والی سپاہ وہاں پر بیٹھے گی, دوسری سپاہ لشکر وہاں بٹھائیں گے. ان افغانستان کے معاملے کے لیے اور خصوصاً ایران کے آئندہ جو کچھ سوچا جا رہا ہے شیطانی طاقتوں اور عالمی مافیا نے, پاکستان کی تبدیلی اس تناظر میں, تبدیلی تو نہیں کہہ سکتے, یعنی پاکستان میں جو یہ جمہوری کھیل ہوا ہے یہ اس تناظر میں انجام پایا ہے جس میں پاکستان کے اندرونی مسائل, افغانستان و ایران بالخصوص. لہذا اس سیٹ اپ کو پہلا بیان یہ ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ بالکل سیز فائر کریں, بھارت کے ساتھ معاملہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے چونکہ آپ کا محاذ دوسری طرف کھلنا ہے. لہذا بھارت کے ساتھ جو ایک پاکستان کی تاریخی حساسیت ہے, اس حساسیت کو کہا کہ بالکل ختم کرنا ہے آپ نے. بھارت پسندیدہ ملک ہو جائے گا, خیر سگالی کے وفود آئیں گے, چے بسا جب حلف اٹھائے گی نئی حکومت اس میں بھارتی شریک ہوں یہ بھارت میں جائیں, باہر کے بھارت کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا اور سارا رخ اس معاملے کا مڑے گا ایران کی طرف, چونکہ افغانستان میں بھی پاکستان کے ہم آہنگ سلسلہ ہوگا, ادھر بھی طالبان کو اقتدار میں شامل کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں دہشت گرد طالبان باقاعدہ اقتدار میں شامل ہو چکے ہیں, آ گئے ہیں, نہ کہ آئیں گے یا ان کو کیا جائے گا, یہ صیغہ استعمال نہ کریں, ہو چکے ہیں, آ گئے ہیں پروموٹ ہو کر. ان کو اب جو ان کو سیاست سکھانی تھی, جو انہیں جیلوں سے آزاد کیا گیا, ان کو ان کے لیے نقشے بنائے گئے, یہ سب کچھ ہو کر اب ہو گیا ہے, معاملہ اس حد تک پہنچایا ہے. اسی کے بالکل مشابہ صورتحال افغانستان میں ایجاد ہوگی, اور پھر دونوں ممالک, چونکہ ایران کا اکثر حصہ دونوں کے حصار میں ہے, یعنی خشکی کا بارڈر ایران کا اور پانی کا بارڈر ایران کا پاکستان اور افغانستان کے ساتھ اٹیچ ہے. دوسرا اہم مسئلہ ایران کا ہے کہ ایران میں انتخابات اس وقت ہیں, اور انہی انتخابات کے لیے, سابقہ انتخابات کے لیے بھرپور طریقے سے پلاننگ ہوئی تھی ویلویٹ ریولوشن کی, لیکن وہ ناکام ہوا. جس طرح پاکستان میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ویلویٹ ریولوشن شروع کر دیا مافیائی اسٹیٹ میں. اصل ویلویٹ ریولوشن کے لیے خاص سرزمین چاہیے ہوتی ہے، خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان تو آگے جا چکا ہے، ویلوٹ مرحلے سے بہت ہی آگے جا چکا ہے۔ یہاں انقلاب چاہیے لیکن آہنی انقلاب چاہیے، نہ ویلوٹ انقلاب چاہیے، آہنی انقلاب کی ضرورت ہے، جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے خونی انقلاب، یعنی وہ تبدیلی جو قربانیوں کے بعد آئے گی، نہ وہ تبدیلی جو بیانات کے بعد اور تقریروں کے بعد اور جلسوں کے بعد اور جلوسوں کے بعد، نہ اس وقت پاکستان میں صحیح صورتحال بنے گی جب یہ قوم قربانی دینے کے قابل ہو جائے گی اور قربانیاں دے گی۔ ان بوتوں سے ملک اس وقت چھڑائیں گے، دہشت گردوں سے اور ان مافیا سے ملک چھڑانا، یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مافیا سے ملک چھڑانا ہے، اور مافیا آسانی سے جو چیز اس کے پاس ہو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مافیا سے کوئی چیز چھڑانا، آزاد کرانا، اس کے لیے جان کی بازی لگانا پڑتی ہے، اور جو جان کی بازی لگا سکتے ہیں مافیا سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مافیا کے ساتھ ہمانگ ہو جاتے ہیں، جس طرح اس وقت پاکستان میں ہے کہ ماحول انہوں نے ایسا بنایا کہ تمام چھوٹے موٹے گروپ سارے جو جن کو ابھی یعنی جن کی نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے، اور سب کو یہ احساس ہے کہ ہم جیت رہے تھے، شکست کھا کر بھی ان کو حقیقت سے آگاہ ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا، ابھی بھی توہمات کا شکار ہے کہ ہم جیت رہے تھے۔ مثلا جس کا ایک ووٹ بھی نہیں نکلا وہ بھی اس توہم میں مبتلا ہے، میں جیت رہا تھا، سازش کے تحت ہار گیا ہوں۔ یہ نفسیاتی حربہ، شیطانی حربہ استعمال کر کے تاکہ کوئی میدان سے باہر نہ جائے، اس لیے کہ یوں نہیں کہ صرف جیتنے والے اس نظام کا حصہ ہیں، اس میں شریک ہونے والے سارے مافیائی نظام کا حصہ ہیں، جیتے ہیں تو بھی، ہارے ہیں تو بھی، یہ سارے مافیائی سسٹم کا حصہ ہیں، اور ان کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، ان کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے، اگرچہ ہار کے ہی ساتھ ہوں، اس مافیائی نظام کا جز رہیں یہ، کیونکہ اگر مافیائی نظام سے باہر ہوئے یہ ممکن ہے اس کے مخالف ہو جائیں۔ خوب، یہ طے شدہ پلاننگ ہے جو پاکستان کے اندر جاری ہے۔ ایران میں 2009 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں، 2008 میں ہوئے تھے، 2009 میں ہوئے تھے، 9 میں ہوئے تھے، اس میں بھرپور پلاننگ ہوئی ہوئی تھی ایران کے اندر تبدیلی کی، اور وہ ویلویٹ تبدیلی، مخملی انقلاب کی تھی، کہ وہ خدا نے کیا ناکام ہوئی، بہت وسیع سرمایہ لگایا گیا تھا اس کے اوپر، اور اتفاقاً وہ تمام عناصر جو پاکستان میں ملوث ہیں وہ سارے وہاں بھی ملوث تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ تعجب کی بات تھی کہ سعودی عرب نے بہت بڑا سرمایہ ایران کے اندر لگایا تھا 2009 میں، تاکہ ایران کے اندر ایسی صورتحال پیش آ جائے جو عالمی مافیا جس طرح چاہ رہا ہے، حالات اس طرح کے انہوں نے بنائے، لیکن الحمدللہ خدا نے وہاں بابصیرت رہبری و قیادت کی نعمت عطا کی ہے، جنہوں نے برموں کا و بھرپور طریقے سے اپنی انقلاب کا، نظام کا، حکومت کا، ہر چیز کا دفاع کیا اور بچایا۔ ایران میں جو گزشتہ 4 سال گزرے ہیں 2009 سے لے کر ابھی تک، اس دوران وہ لوگ جو 2009 میں ناکام ہو گئے تھے وہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ انہیں اس الیکشن کی انتظار تھی، اور 4 سال تیاری کی انہوں نے اس دن کے لیے جو ابھی آنے والا ہے۔ ابھی 25-26 دن بعد ایران میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت بہت پیچیدہ صورتحال ہے ایران کے اندر، بہت ہی پیچیدہ صورتحال۔ ماحول کو انہوں نے آمادہ کر لیا ہے ایران کے لیے، ایران کے حدود اربا جو تھا اس میں جو تیاری تھی وہ مکمل طور پر عمل میں آ چکی ہے، اب ایران کے اندر بازی شروع ہونی ہے، جو ہو چکی ہے، یعنی بازی شروع ہو گئی ہے، کھیل شروع ہو گیا ہے، اور اس سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ لوگ جو خیرخواہ ہیں انقلاب کے، ان کا آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ آگاہی نہ میڈیا دیتا ہے نہ کوئی اور۔ ایک کمزوری خود انقلابیوں کی یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ شعبہ اپنا نہیں بنایا کہ جو صحیح تحلیل تجزیہ کر کے لوگوں کو اندرونی مسائل سے آگاہ کرے. جب ویلویٹ ریولیوشن تھا تو اس وقت بھی کوشش کی ہم نے ایک, کہ جب نہیں کوئی میدان میں تھا تو طالب علمانہ ایک کوشش کی اور آگاہی کے لیے ایک گفتگو بھی ہوئی جو بڑھ کر آگے کتاب بن گئی. وہ کتاب انگلش میں فوراً ہی, یعنی ابتدائی 2-3 مہینوں میں ہی انگلش میں چھپ کر آ بھی گئی اور الحمدللہ بعض جگہوں پہ پہنچ بھی گئی. لیکن اردو میں ابھی تک 4 سال گزر گئے ہیں, وہ نہیں ہوئی, وہ قبرستان میں دفن ہے ہمارا جو ادھر ہے قبرستان, اس کے اندر دفن ہے, وہ نہیں نکل سکی وہاں سے مردہ. لیکن الحمدللہ انگلش تجزیہ باقاعدہ شاید اس کے 2 ایڈیشن چھپے ہیں, وہ بیان کی گئی کہ اس وقت کیا ہوا ہے ایران کے اندر, جو 2009 میں جو کچھ ہوا کیا ہوا. ابھی بھی صورتحال وہی ہے اور اس سے زیادہ گہری پلاننگ کے ساتھ, جامع پلاننگ کے ساتھ اب دوبارہ نقشہ شروع ہوا. اس الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ یہ کہ ایران میں جو ہدف قرار دیا عالمی مافیا نے اندرونی کمزور لوگوں سے فائدہ اٹھا کر, ایران کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے کچھ شخصیات کو مطالعہ کیا ہوا تھا, خصوصاً وہ لوگ جو اقتدار پسند ہوتے ہیں, جن کے اندر ہوس اقتدار و شہوت اقتدار بہت شدید ہوتی ہے, یہ بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں. البتہ ہر شہوتران کمزور ہوتا ہے, یہ قانون ہے. جب بھی کسی شخص کو انتخاب کیا جاتا ہے کم کسی غلط کام کے لیے, خیانت کے لیے, پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کے اندر ہے یا نہیں, اور سب سے بڑی کمزوری شہوت ہے انسان کی. اگر انسان اسیر شہوت ہے یہ خطرناک انسان ہے, یہ ہر خیانت کے لیے آمادہ ہے. شہوتران و شہوت پرست انسان, شہوت جنسی, شہوت اقتدار کی, شہوت مال کی, شہوت شہرت کی, شہوت شخصیت بننے کی, شہوت منصب کی, یہ سب شہوات ہیں. حب جا, حب نفس, حب اقتدار, حب ریاست, حب قیادت, یہ انتہائی کمزور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خواہشات پیدا ہوں اور پتہ بھی چل جائیں کہ یہ اس قسم کی شہوت میں مبتلا ہے. مثلا انسان اگر خدا نخواستہ شہوت میں, جنسی شہوت میں مبتلا ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے فوراً. مثلا نامحرم کو دیکھتا ہے, یہ چشم چرانی کرتا ہے, اس قسم کی حرکات جب انجام دیتا ہے تو دوسرے فوراً اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کمزور آدمی ہے. لہذا اس کے ذریعے سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے, شہوتران و شہوت پرست کے ذریعے سے. ایران میں پچھلے الیکشن میں یہ کام ہوا کہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ شہوت اقتدار کن کے اندر زیادہ ہے, ابری ہوئی ہے, بھڑکی ہوئی ہے, مشتعل ہے یہ شہوت. اب چند افراد انہوں نے دیکھ لیے کہ یہ مشتعل ہیں, اس وقت ان کو شدید ہوس ہے اقتدار میں آنے کی. انہیں پڑھ کر انہوں نے ان کے اوپر کام شروع کیا, غیر محسوس طور پر نیٹ ورک قائم کیا کہ جو بالکل کھل کے سامنے آ چکا ہے. ابھی عرض کیا کہ ہمارا تھوڑا نہیں ہے نظام اس طرح کا, اطلاع رسانی کا کام بر وقت آمادہ ہو کے نہیں سامنے آتے, ورنہ جو کچھ اس دوران انہوں نے انجام دیا ہے شہوت پرستوں کو انتخاب کر کے اور ان کے اوپر جو محنت کی ہے, غیر محسوس طور پر ملک کے اندر ایران میں بہت عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں مذہبی لوگ, غیر مذہبی لوگ, حتیٰ انقلابی. اب انقلابی میں بھی شہوت اقتدار پیدا ہو سکتی ہے, ہوس اقتدار پیدا ہو سکتی ہے, کسی میں بھی جاگ جاتی ہے ہوس اقتدار. ان لوگوں کو انہوں نے آمادہ کیا, تیار کیا کہ کس طرح, مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں کہ مشتعل شہوتران آدمی کو پھانسنے کا طریقہ کیا ہے. یوں نہیں کہ اسے سامنے آ کر آفر کی جاتی ہے کہ تیرے اندر شہوت ہے اور یہ لے تسکین شہوت کا یہ موقع ہے تجھے، ایسے نہیں کرتے، بیوقوف نہیں ہیں۔ مثلا شہوت پرست کو کیا کہیں گے؟ آ کر تعریف کریں گے اس کی کہ تو بہت خوبصورت ہے، ہر جگہ تیری باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ تیرے چرچے ہو رہے ہیں، فلاں جگہ تیری باتیں ہو رہی تھیں، فلاں جگہ تیرے چرچے ہو رہے تھے۔ خوب ظاہر ہے پہلے سے وہ شہوت پرست ہے، شہوت ران ہے، اور جب اسے یہ کہا جائے کہ دوسرے تیری طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو اس کی شہوت اور مشتعل ہوتی ہے۔ یہ کام کیا انہوں نے کہ سروے کروائے، جھوٹے و جعلی سروے قوم کے اندر، جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ جس طرح سے سورس فاؤنڈیشن ہے امریکہ میں، امریکہ میں بیسیوں ادارے ہیں جو ایران کے اوپر کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، مختلف قسم کے شعبے بنے ہوئے ہیں، ڈیسک بنے ہوئے ہیں جہاں ماہرین بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ آئنسٹائن ادارہ ہے جس میں جین شارپ اور دوسرے لوگ ہیں، یا اس طرح کے اور ادارے بنے ہوئے ہیں مستقل، جن کا کام فقط ایران کے اندر تبدیلی لانا یا ایرانی سسٹم کو ختم کرنا ہے۔ ایک کام ان کا یہ ہے، سورس فاؤنڈیشن ہے، گیلپ انسٹیٹیوٹ ہے، اس طرح کے عالمی ادارے جو پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، باقی دنیا میں بھی کر رہے ہیں، ان کا کام ہے جعلی سروے رپورٹیں نشر کرنا۔ جعلی سروے رپورٹیں پیش کرنا کسی شخص کے بارے میں، مثلا فیس بک میں کسی جگہ، جعلی کام ہے یہ، کوئی حقیقی کام نہیں ہوتا۔ مثلا آپ مختلف سائٹس اگر کھولیں تو ہر نیوز سائٹ، ہر انٹرٹینمنٹ سائٹ، ہر سائٹ کے اوپر ایک سروے ونڈو یا وہ کھلا ہوتا ہے آپشن، جس میں آپ سے تین آپشن رکھ کر رائے مانگی جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ ہوگی جہاں پر آپ سے رائے لی جا رہی ہے کہ بتائیں مثلا اس وقت پاکستان میں مقبول پارٹی کون سی ہے، نیچے تین پارٹیوں کے نام لکھے ہوں گے، آپ کلک کرتے ہیں فوراً رزلٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی بھی سائٹ آپ چیک کریں، اور عموماً لوگ تفریح کے طور پر ان کو ایسے جستجو کے لیے دیکھنے، چونکہ وہ کھلتی اسی وقت ہے جب آپ اس کو ووٹ دیں، یعنی ووٹ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں، رائے لے رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں ہے، یہ تین آپشن رکھ کر لگا دیں گے۔ خوب اب آپ چونکہ آپ کو جستجو ہے، ورنہ آپ کا کوئی ربط نہیں ہے اس کام سے، آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس کو حتماً کلک کریں۔ آپ کھولنا چاہتے ہیں کہ دیکھوں کہ لوگ کیا بالآخر دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ وہ کھلے گی اس وقت جب آپ اس کو ووٹ دیں گے، جب آپ ووٹ دیں گے وہ کھل کے اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، ظاہر ہے آپ بھی سوچے سمجھے بغیر کلک کر دیتے ہیں اس کو۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ یہ جعلی طریقے سے جس آپشن کو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ریٹ اس کا بتائیں، اسے خود سے اپنے سسٹم کے، چونکہ سافٹ ویئر ان کا اپنا ہے، اسی کے ذریعے سے اس کا بنا کر وہ یہ کہیں گے کہ مثلا 98% لوگوں کی رائے یہ ہے دنیا میں کہ یہ کام ہوا ہے، 98% کی رائے یہ کام ہوا ہے، اور جس آپشن کو نہیں چاہتے کہ نہ ذہن میں آئے اس کو کہیں گے 5%، 3%، 2%، 7%، یعنی اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ وہ بھیڑ چال والے، یہ نفسیاتی حربہ ہے، اور یہ جو وزٹر ہوتے ہیں ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت ضائع کرنے، جس طرح ریڈیو سے کون خرید کے لاتا ہے، وہ لوگ ریڈیو سے نہیں خریدتے جو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں۔ مثلا اگر آپ کو پنکھا خریدنا ہے، اگر آپ کو لائٹ خریدنی ہے، تو آپ کبھی ریڈی کی طرف نہیں جاتے، ریڈیو سے غیر ارادی طور پر انسان خریدتا ہے۔ ریڈیو پہ جتنا، مثلا ریڈیو پہ یہ مکئی کی چھلیاں بک رہی ہیں، تو کوئی بھی گھر سے چھلی کھانے نہیں جاتا، آپ گھر سے گئے ہیں کتاب خریدنے کے لیے، جو ہی اس پہ نگاہ پڑی آپ کی رال ٹپک آئی، آپ نے فوراً ایک خرید لی۔ ریڈیو پہ عموماً وہ سامان رکھا ہوتا ہے جو غیر ارادی طور پر انسان خریدتا ہے۔ یہ نفسیاتی حربہ ہے تجارت کا، کہ آپ ناگہانی حالت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹس کے اوپر یہ ریڑیاں ہیں، یہ ریڑیاں لگی ہوئی ہیں جو غیر ارادی کام آپ سے کرواتی ہیں، آپ سوچ کے کبھی بھی نہیں کرتے، ایسے ہی کلک کرتے ہیں تاکہ کھلے، یہ میں دیکھوں آگے اور کیا ہے، اور آپ کا یہ کلک کرنا ان کے بڑا کام آتا ہے، اس کو ووٹ دینا، اس آپشن میں جانا ان کے بڑا کام آتا ہے۔ کیا کام آتا ہے؟ کہ انہوں نے جعلی سروے تیار کیا ہوا ہے، جعلی سروے رپورٹ بنا کر ایک شاہ وتران کے سامنے، اس کے گھر نہیں بھیجتے کہ آپ اتنے مقبول ہیں نا، ویب سائٹس میں اس کا اعلان کر دیں گے، مثلا پریزیڈنٹ خاتمی ایران میں 80% مقبولیت ہے، یہ اپنی سائٹ بی بی سی دے دے گا، سی این این دے دے گا، فاکس نیوز دے دے گا، فلاں دے دے گا، پریزیڈنٹ خاتمی کے گھر نہیں بھیجتے یہ میل، اپنی ویب سائٹس میں۔ ظاہر ہے خاتمی صاحب کے حامی خاتمی صاحب خود انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں، کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، عجب میں اتنا مقبول ہوں دنیا میں، اتنی میری پذیرائی ہو رہی ہے، اتنی میرے، لہٰذا اس انسان کے اندر ضعف بھی ہے، شہوت، شہوت رانی بھی ہے، اقتدار کی شہوت ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں 80% ووٹر میرے ساتھ ہیں تو مشتعل ہو جاتی ہے اس کی شہوت، اشتعال میں آ جاتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں ایک ایسا لڑکا جس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، نہ رشتہ داروں میں، نہ محلے میں، نہ گلی میں، کچھ بھی نہیں دیتا، اس کے سامنے آپ سروے کروائیں، اسے کہیں کہ مثلا فلاں شہر کے اندر 80% کنواری لڑکیاں وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ دیکھیں، وہ تو مست ہو جائے گا وہ کہ عجب میں اپنے گاؤں میں مجھے کوئی مثلا بڑھیا بھی حاضر نہیں ہے شادی میرے ساتھ کرے، اور دوسرے شہر میں 80% کنواری لڑکیاں میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ مشتعل ہو جاتا ہے، اس کاذب عنوان سے مشتعل ہو جاتا ہے، شہوت ابھر آتی ہے اس کی۔ اقتدار کی شہوت ابھارنے کے لیے نفسیاتی حربہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا ایران کے اندر پچھلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں۔ اس الیکشن میں انہوں نے کئی تیر استعمال کیے ہیں، کئی اس کے اندر خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا خطرناک قدم اٹھ رہا ہے کہ انشاءاللہ خدا اس دفعہ بھی انقلاب کو محفوظ رکھے گا، مطمئن ہو جائیں۔ ایک دفعہ میں یاد ہے مجھے قم سے آیا تھا تبلیغ کے لیے کراچی میں، جب پہنچا تو الیکشن کا موقع تھا، پارلیمنٹ کے الیکشن تھے، اور اس وقت بھی یہی صورتحال تھی جو ابھی ہے۔ بی بی سی اور اس قسم کے ریڈیو سٹیشنز نے یہ ماحول بنایا ہوا تھا کہ کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا، کوے بولیں گے اور فلاں ہوگا اور یوں ہوگا۔ میں جب پہنچا وہاں تو وہ دوستان ہمارے بہت پریشان تھے کہ یہ حالات ہیں اور مشکلات زیادہ ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن، اصل لوگ آئیں گے ہی نہیں، الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کریں گے اور یوں ہوگا۔ تو میں نے کہا مطمئن رہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور بھرپور لوگ آئیں گے اور صحیح طریقے سے جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ آپ کو کوئی خاص اطلاع ہے اندر سے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پھر کیسے مطمئن ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے مطمئن ہوں چونکہ رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ آپ مطمئن رہیں کہ صحیح الیکشن ہوگا اور لوگ آئیں گے اور انقلاب انشاءاللہ محفوظ ہے، بس مجھے اپنے رہبر پر اعتماد ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے بس ہوگا، ابھی مطمئن رہیں۔ اور یہی ہوا، اس الیکشن میں سب سے زیادہ ٹینور رہا، سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہا، سب سے زیادہ لوگوں نے آ کے شرکت کی ووٹ ڈالے، یعنی مکرو و مکر اللہ، وہ نقشے بناتے ہیں، اللہ بھی نقشہ بناتا ہے، اور اللہ کا نقشہ سے ادھا غالب آ جاتا ہے، کارآمد ہوتا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ ابھی دشمن کے نقشے کی بات ہو رہی ہے، اب اللہ کا بھی جواب میں نقشہ ہے، اب پریشان نہ ہو دشمن کا نقشہ سن کر، صرف آگاہی کے لیے ہمیں۔ اس وقت جو انہوں نے یہی کام کیا ہے، غیر شعوری طور پر انہوں نے جس شخصیت کو تیار کر کے رہبری کے مقابلے میں و ولایت کے مقابلے میں جعلی سروے کرا کے میدان میں اتارا ہے، وہ ہاشمی رفسنجانی صاحب ہیں۔ پچھلے مسئلے میں بھی ان کا بڑا رول تھا، اور اس میں بھی باقاعدہ طور پر آئے ہیں کینڈیڈیٹ بن کر، اور کہ چونکہ ایران میں اس وقت عالمی، دیکھیں یہ سب عالمی نیٹ ورک کا حصہ ہے، اس الیکشن کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں گزشتہ 4 سال سے، گزشتہ 4 سال سے ایران پر پابندیاں لگی ہیں، یہ اس الیکشن کی تیاریاں تھیں، توجہ کریں یہ نقطہ، ایران پر پابندیاں لگیں، سخت پابندیاں لگیں، بینکوں کا مکمل طور پر، ایران کے ساتھ عالمی بینکاری نظام نے مکمل طور پر کام تعاون چھوڑ دیا ہے، اور یہ طالب علموں کو نہیں پتہ چلتا کہ بینکوں کا تعاون چھوڑنے کا کیا معنی ہے، چونکہ طالب علموں کا بینک سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو تجارتی یا لین دین میں یا اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بینکوں کا بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ اس کا معنی کیا ہے، یعنی یہ کہ نہ آپ باہر کی دنیا کو کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، نہ باہر کی دنیا سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں، چونکہ بینکوں کے ذریعے ٹرانزیکشن ہونی ہے، اور جب بینکاری نظام تعاون چھوڑ دیتا ہے، یعنی آپ نہ باہر کچھ ادا بل ادا کر سکتے ہیں، نہ باہر کا بل آپ کے پاس آ سکتا ہے، ختم، لین دین ختم ہو جائے گا۔ پھر پابندیاں کمپنیوں پر ہیں کہ کوئی کمپنی کسی قسم کا پروڈکٹ ایران کو نہیں بیچ سکتی، مطلقہ گھریلو چیزیں بھی نہیں بیچ سکتے، ٹی وی فریج بھی نہیں بیچ سکتے آپ ان کو۔ سامسنگ کمپنی ہے کوریا کی جو ساری دنیا میں کچرا بنا کے بیچتی ہے چائنا، اس نے بھی پابندی لگا دی کہ ہم بھی اپنا مال ایران کو نہیں بیچیں گے۔ پاکستان نے اس دفعہ، تاریخ پاکستان میں پہلی دفعہ چاول اور کینو نہیں بیچے انہوں نے ایران کو، خراب ہو گئے یہاں پر، انہوں نے ایران کو نہیں بیچے، فروٹ نہیں جائے ایران کے اندر۔ اسی طرح مکمل طور پر پابندی، اور دن بدن سخت ہوتی گئی سخت ہوتی گئی۔ اس پابندی کی وضاحت کے لیے بھی ایک وقت چاہیے، چونکہ جو اس میدان کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ایرانی کرنسی دنیا کی سب سے لوور کرنسی ہے، یعنی اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک روپے کے ایرانی 30 یا 40 تومان ہیں، ظاہر یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہو پاکستانی تو وہاں پر آپ کے 3-4 ہزار تومان بن جائیں گے، یہ حالت ہے۔ اور اس میں مہنگائی اپنے اوج پہ جا پہنچی ہے پابندیوں کی وجہ سے۔ یہ سب الیکشن کی تیاریاں تھیں، اس الیکشن کی جو ابھی 2013 میں، جون 2013 میں ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن کی تیاریاں ہیں یہ ساری، کہ ایک طرف سے پابندیاں لگائیں، اور ایسی پابندیاں لگائیں کہ عوام دباؤ میں آ جائیں، اور عوام دباؤ میں آ کر یہ نتیجہ نکالے کہ یہ حکومت ناکارآمد ہے، یہ حکومت نہیں چلا سکتی ملک، اور اس حکومت کے فیصلے صحیح نہیں ہیں۔ ایک طرف سے جو اٹامک مسئلہ ایران کا ہے، انرجی کا، اٹامک انرجی کا، ایران کے اوپر پابندیاں ہیں کہ آپ چھوڑ دیں یہ ایٹمی ٹیکنالوجی، اس کو چھوڑ دیں آپ، یورینیم کی افزودگی انریچمنٹ چھوڑ دیں آپ، کہ انہوں نے نہیں چھوڑی بلکہ پہلے سے زیادہ، پہلے یہ 3% یورینیم کی افزودگی، اس کو غنی کرنا، اغنا انریچمنٹ، اس کے درجے ہوتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، وہ 3% انریچمنٹ پہ باس تھی ان کی، جھگڑا تھا، اور پوری دنیا، امریکہ، یورپ سب یہ کہتے تھے کہ آپ یورینیم نہیں افزودہ کر سکتے اپنے ملک کے اندر، اور نہ ہی کوئی ایٹمی پلانٹ لگا سکتے ہیں، ایٹمی بجلی فلاں فلاں، اصل ایٹم کو بھول جائیں، ایٹمی ٹیکنالوجی کو آپ۔ لیکن انہوں نے اصرار کر کے بھرپور طریقے سے نیٹ ورک اپنا ایران کے اندر بنایا ایٹمی، اور بہت ہی مضبوط، پیچیدہ ترین، انہوں نے کئی دفعہ نقشہ بنایا ہے کہ اسے میزائلوں کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے، بموں کے ذریعے تباہ کر دیں، لیکن انہوں نے ڈیزائن ہی ایسا کیا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے اس کو تباہ کرنا۔ ایران نے اپنا اس طرح سے ایٹمی پلان بنایا ہے کہ اس کو تباہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین کے گراؤنڈ کے اوپر ایسے ہی خالی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، ان بلڈنگوں میں کچھ بھی نہیں ہے، جو زمین کے اوپر بنی ہوئی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اٹامک اس کی پلانٹ کی، ان میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ زمین کے نیچے ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، اور زمین کے نیچے بھی نہ تھوڑی گہرائی میں، کئی کلومیٹر زمین کے نیچے بنایا ہے، اور بنایا بھی اس طرح سے ہے کہ مثلا بظاہر انہوں نے، فرض کر لیں کہ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں، کہ انہوں نے لاہور میں اپنا ایٹمی پلان بنایا ہے، ایٹمی ری ایکٹر یہاں لاہور میں لگایا ہے، بظاہر بلڈنگ ڈھانچہ یہاں کھڑا کیا ہے، لیکن اس کو گراؤنڈ کے نیچے, زمین کے نیچے, اور جو زمین کے نیچے بنایا وہ لاہور میں نہیں بنایا, وہ گجرانوالہ میں بنا ہوا ہے, لیکن اس کا راستہ لاہور سے جاتا ہے. وہ لاہور سے زمین کے نیچے اتریں گے, زمین کے نیچے گجرانوالہ جائیں گے, اور خود ایرانی انجینئر کو بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں بنا ہوا ہے. یہ پلان جو اس میں کام کرتا ہے اسے بھی نہیں پتا یہ کہاں بنا ہوا ہے. اس سسٹم کے تحت وہ اپنے انجینئر کو لے جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں کہ اسے نہیں پتا یہ کہاں کام کر کے آتا ہے. خوب, اس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اپنا ایٹمی پلانٹ, اور اس میں 3% انریچمنٹ کی جو ان کی جھگڑا تھا, اس جھگڑے کے دوران ایران ابھی 20% یورینیم افزودگی کر رہا ہے. ان کو 300 سینٹری فیوج نہیں لگانے دیتے تھے. سینٹری فیوج مشین کہہ لیں, ایک مشین ہے جو ایٹمی پلان کے اندر کام کرتی ہے, 300 نہیں لگانے دیتے تھے ان کو. ابھی ایران کے اندر اس وقت تقریباً میرے خیال میں کوئی 20,000 کے قریب سینٹری فیوج لگائے ہوئے ہیں انہوں نے, خود اپنے بنا کر. پہلے خرید کے لگاتے تھے, ابھی اپنے بنا. یعنی اس پابندیوں کے دوران انہوں نے نہ صرف سمجھوتا کیا اور جھکے, بلکہ اس کو بھرپور طریقے سے اپنے ایٹمی منصوبے کو انہوں نے تکمیل کر لیا. اس وقت بالکل تکمیل ہے ان کا منصوبہ. اس کے ان کا دباؤ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں آپ, اس کی خاطر پابندیاں ہیں. پابندیوں نے مفلوج کر دیا ہے اقتصاد کو, اور دباؤ میں ہے شدید. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس الیکشن کی تیاریاں. خوب, ایک طرف سے یہ تیاریاں کی, ایک طرف سے ظاہر ہے حکومت نے جو کچھ کیا, لیکن عالمی دباؤ, عالمی پابندیاں, اور اس کے اندر مہنگائی, کرنسی کا ڈاؤن ہو جانا, اور باقی سارے مسائل. دوسری طرف سے انہوں نے نجات دہندہ میدان میں اتارا, جعلی سروے کر کے, کہ اس وقت ایرانی قوم کی ساری امیدیں رفسنجانی صاحب سے لگی ہوئی ہیں. تنہا آدمی جو نجات دے سکتا ہے ملک کو وہ یہ ہے. جعلی سروے کر کے انہوں نے نشر کروائے. ساری قوم اس وقت آخری نجات کی امید, جو ایران کو نجات دے سکتے ہیں وہ رفسنجانی صاحب ہیں, کیونکہ یہ معتدل ہیں, یہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات چاہتے ہیں. تازہ ترین انہوں نے بیان دیا کہ ہماری اسرائیل سے کوئی جنگ نہیں ہے, عربوں کی جنگ ہے. رفسنجانی صاحب نے بیان دیا کہ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے اسرائیل سے, عربوں کی جنگ ہے. اگر عربوں نے جنگ کی, ہم پھر سوچیں گے, استخارہ نکالیں گے کہ ہم عربوں کی مدد کریں یا نہ کریں. اب توجہ کریں کہ ایک شخص اس قسم کے افکار رکھنے والا کیوں یہ ہوتا ہے. توجہ کریں, ایک طرف سے ایک انسان ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کچھ لوگوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں, بڑی بنیادی کمزوریاں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دبلے پتلے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں. نہ, یہ نہیں کمزور ہوتے, شہوتران بہت کمزور ہوتے ہیں, شہوت پرست بہت کمزور ہوتے ہیں. حب اقتدار میں, حب ریاست, حب قیادت جن کے اندر مشتعل ہو, یہ بہت کمزور ہوتے ہیں. جن کے اندر حب دنیا رچ بس گئی ہو, یہ بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ سب سے زیادہ کمزور لوگ یہ ہوتے ہیں. خوب, ایک طرف سے انسان کے اندر یہ کمزوری ہو, ہیرو بننے کا شوق ہو, دنیا میں ہیرو بننا چاہتا ہو. ہیرو جو بننا چاہتا ہے اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں معروف ہو جاؤں, میں مشہور ہو جاؤں, کسی بھی نام سے مشہور ہو جاؤں, ہیرو بن جاؤں میں. اگرچہ اپنے آپ کو ہلاک کر کے, سب کچھ نابود کر کے ہی میں ہیرو بن جاؤں, ہیرو بن جاؤں. کتنے لوگ ہوتے ہیں خطروں میں کود جاتے ہیں, آگ میں کود جاتے ہیں, دریاؤں میں کود جاتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد فوٹو چھپے گا ہمارا, جگہ جگہ ہماری تصویر لگی ہوگی, ہیرو ہوں گے ہم. روایات میں بھی ہے کہ جو آدمی خدا کی راہ میں اگرچہ مرے, لیکن اس کا نیت یہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں گا, بڑا جنازہ اٹھے گا, بڑی قبر بنے گی, مزار بنے گا, لوگ آئیں گے, تصویریں ہوں گی, صلواتیں پڑھائیں گے, پھر برسی ہوگی میری, نہ, یہ خدا کی راہ میں نہیں, یہ شیطان کی راہ میں مرا ہے, یہ اپنے نفس کی راہ میں مرا ہے, یہ نہیں ہے شہید. شہید راہ خدا یہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ نہیں, یہ فی سبیل النفس مرا ہے. راہ خدا میں وہ شہید مرا ہے جس کی آرزو یہ تھی کہ نہ میرا کوئی جنازہ ہو، نہ مزار ہو، نہ قبر ہو، کچھ بھی نہ ہو، گمنام، اصل کوئی نشانی ہی نہ ہو میری، تاکہ سب کچھ خدا کے لیے ہو. وہ راہ خدا میں مرا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہیرو بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہیرو بنے، قوم کے بڑے ہیرو بنے. ہیرو بننے کے لیے دیکھتے ہیں اس وقت، اگر دین کی راہ میں، دین کی لائن پر چڑھ کے ہیرو بنتے چلو، دین دین شروع کر دو. اگر انقلاب کے خط پر آ کر ہیرو بن سکتے ہو، انقلاب انقلاب شروع کر دو. جہاں ہیرو بننے کا موقع ہے، جس طرح یہ فلمی اداکار ہیں نا، ہیرو ان کو کہتے ہیں نا، فلمی ہیرو، وہ جیسی بھی فلم ہو آپ فلم کے ہیرو بنو گے، کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس فلم کے اندر بہت ہی بد اخلاقی ہے، فحاشی ہے، وہ کہتے ہیں بربارہ نہیں ہے. فحاشی کی فلم میں بھی اگر میں ہیرو بنتا ہوں، میں اس میں اداکاری کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ کے بہت اچھی فلم ہے، بڑی تربیتی فلم ہے، اور آپ اس کے ہیرو ہو، کہتے ہیں اس میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں. فحاشی کی فلم میں بھی ہیرو بننے کے لیے تیار ہے، اخلاق کی فلم میں بھی ہیرو بننے کے لیے تیار ہے. تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے چونکہ اس نے بڑی اچھی فلم میں کام کیا ہے. مثلا یہی شخص جو اچھی فلموں میں ہیرو بنا ہے، کیا نام ہے اس کا، ٹونی، معروف اداکار ہے ہالی ووڈ کا، جو دی میسج میں، محمد رسول اللہ میں، جو حمزہ سید الشہداء کا، جس نے انتونی، یہ بہت بڑا اداکار ہے ہالی ووڈ کا. یہ اس نے گندی ترین فلموں میں بھی اس نے اداکاری کی ہے، اور حمزہ سید الشہداء کا کردار بھی اس نے ادا کیا ہے. چونکہ اسے تو ہیرو بننا ہے، کس کس سینیریو میں ہیرو بناؤ، ہیرو بناؤ مجھے، یہ نہ دیکھو کہ میں کیا ہوں، ہیرو بناؤ مجھے، ہر جگہ ہیرو بن سکتا. لیکن جو پابند ہوتا ہے کسی نظریے کا، وہ نہیں ہیرو بنتا، وہ فداکاری کرتا ہے، قربان ہوتا ہے. ابھی ان کو میدان میں اتارا گیا، اب معلوم نہیں وہاں بھی کھیل ہے، شروع ہے، شروع ہوا ہے، ابھی آخر میں بازی کہاں جا پہنچتی ہے خدا جانتا ہے. لیکن اشارہ ابھی کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر بھی خطرناک عالمی سیاسی مافیا نے خطرناک گیم شروع کی ہے، جعلی سروے کروا کے افراد کو مقبولیت کے جعلی نقشے دکھا کے ان کو اتار کے میدان میں، رہبری کے مقابلے میں، انقلاب کے مقابلے میں، امام کے مقابلے میں، اور ایک طرف سے شدید ترین مشکلات پابندیاں لگا کر کھڑی کی ہیں، اور دوسری طرف سے نجات دینے والا میدان میں اتارا ہے. وہ بہو جیسے پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا، ایک طرف سے پاکستان کو دہشت گردی میں مبتلا کر کے، دوسری طرف سے اس کو نجات دہندہ بنا کر. اور شیعوں نے کہا مختار ثقفی آ گیا ہے. یہ عالمی پلان کا حصہ ہے. یہ اس وقت اور بھی ایرانی انقلاب کے حوالے سے، ایرانی انتخابات کے حوالے سے جو ہونے جا رہے ہیں، انتہائی پیچیدہ ماحول بنتا جا رہا ہے. لیکن وہاں مطمئن ہیں انشاءاللہ کہ یہ تو خود ان کا نقشہ تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کا بھی نقشہ ہے، پلان ہے خدا کا، اور خدا کا پلان انشاءاللہ غالب آ جائے گا اس سارے نقشے کے اوپر. مختلف افراد، کچھ متوجہ ہیں، کچھ متوجہ نہیں ہیں، کچھ کو اسی طرح جعلی سروے رپورٹوں سے، میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے کمزور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کا، ایک شیطانی حربہ جعلی سروے کروا کے، فیس بک پہ ڈال کے، اس کو یہ کرا کے، وہ کرا کے فلاں، اور اس سے یہ تاثر دینا کہ اتنی مقبولیت ہو گئی ہے، پھر وہ میدان میں اترتا ہے نجات دہندہ بن کر، ہر چیز کو تہس نہس کرتا ہے. یہ انہوں نے ابھی سے جو قدم اٹھاتے جا رہے ہیں، جن کی طرف جا رہے ہیں، وہ خطرناک قدم ہیں. امید ہے انشاءاللہ کہ منصرف ہو جائیں اور نہ آگے بڑھے یہ سلسلہ، اور اپنے آپ کو رہبر معظم کی اطاعت میں رکھیں، ولی فقیہ کی اطاعت میں رکھیں. لیکن جو بظاہر صورت حل لگتی ہے، وہ اس طرف قدم اٹھتے جا رہے ہیں. دوسری طرف احمدی نژاد صاحب ہیں، جنہوں نے پہلا چار سالہ، وہاں چار سال کا صدارتی دوران ہوتا ہے، پانچ سال کا نہیں ہے، پہلا چار سالہ اچھا گزارا، بڑا بہترین، دوسرا چار سالہ جو کچھ پہلے چار سالے میں کیا تھا، دوسرے میں اس پر پانی پھیر دیا. کیا ہوا؟ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، بالآخر شخصیات میں مشکل پیش آتی ہے. ایک شخص انہوں نے تیار کیا ہے اپنا معاون، ایک جو نزاعی شخصیت ہے ایران کے اندر، رحیم مشائی کے نام سے، جو سے کچھ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، علماء عموماً قبول نہیں کرتے، رہبر معظم سمیت کوئی بھی اس شخص کو قبول نہیں کرتا. انہوں نے بھرپور طریقے سے خود جا کے اس کا نام الیکشن میں کینڈیڈیٹ کے طور پر لکھوایا ہے. وہاں شورۂ نگہبان ہے جو صلاحیتیں چیک کرتی ہے کہ آیا یہ کینڈیڈیٹ اہل ہیں یا نااہل ہیں. خوب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شورۂ نگہبان ان بڑے بڑے جو چند نام آئے ہیں آگے، جو آلات خراب کرنے کے لیے اترے ہیں میدان میں، ان کو نااہل قرار دے. ان کو نااہل قرار دینے کی صورت میں یہ بلوے شروع کر دیں، احتجاجی مظاہرے شروع کر دیں، جی ہمیں نااہل کیوں قرار دیا گیا. یہ ایک صورتحال ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ مصلحتاً ان کو، رفسنجانی صاحب کو بھی ریجیکٹ نہ کریں، اہل قرار دیں، مشائی کو بھی اہل قرار دیں، دوسرے بھی بہت سارے ان کو اہل قرار دیں، اور اس کے بعد الیکشن ہو. ظاہر ہے الیکشن میں کسی ایک نے جیتنا ہے بلا کر، اور جس طرح پچھلے الیکشن میں ہوا تھا ہارنے والے یہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر بلوے شروع کرا دیں. اور چونکہ پچھلی دفعہ میر حسین موسوی اور کروبی یہ سر فہرست تھے، اس دفعہ زیادہ پہلوان میدان میں اترے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں زیادہ میدان میں اترتے ہیں زیادہ ہارتے ہیں، جیتنا تو ایک نے ہے. اگر چار آدمی میدان میں ہیں، ایک جیتا ہے، تین ہار گئے ہیں، اب تین نے احتجاج شروع کر دیا. اگر دس آدمی میدان میں اترے ہیں، ایک نے جیتنے، نو ہاریں گے تو نو بلوے شروع کر دیں گے. یعنی اس کے لیے بھی باقاعدہ تیاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے میدان میں اتار ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہاریں. یعنی دو کام ہوں، ایک یہ کہ شورۂ نگہبان کے فلٹر سے کچھ رک جائیں، یہ وہیں پہ گڑبڑ شروع کر دیں اور احتجاج شروع کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ نہ اس فلٹر سے گزر جائیں مصلحت کی وجہ سے، اور آگے الیکشن میں بالآخر ایک نے جیتنا ہے، ایک جیتے گا باقی سارے ہار جائیں گے، یہ جو ہارے ہیں یہ سارے شور مچائیں گے، دھاندلی ہو گئی ہے، سازش ہو گئی ہے. اور اس طرح عالمی مافیا نے جو حالات بنائے ہیں ایران کے لیے، پابندیاں، سختیاں اور دشواریاں اور سب کچھ، اور اس کے دباؤ میں آ کر اندر یہ صورتحال ہو، اور پھر ساتھ الیکشن میں بلوے بھی شروع ہوں، اور انہی بلووں کی نظر انقلاب ہو جائے یا ولایت فقیہ کا نظام ہو جائے، یہ شیطانی نقشے کا حصہ ہے. تمام امیدیں انہوں نے اس وقت سے لگا کے رکھی ہوئی ہیں اور بھرپور سوچا ہوا ہے. لیکن عرض کیا ہے کہ دوسری طرف سے یہ مطمئن رہیں آپ کے انقلاب ہر سال ایک بڑے بحران سے گزرتا ہے. 35 سالہ انقلاب 50 بحران گزار چکا ہے ابھی تک، اور جو بحرانوں میں پلتا بڑھتا ہے وہ بحرانوں سے گھبراتا نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے بحران، امام فرماتے تھے کہ یہ جنگ جو 8 سالہ جنگ ہوئی ہے جس میں تقریباً 2.5-3 لاکھ کے قریب جوان شہید ہوئے ہیں، امام خمینی فرماتے تھے یہ نعمت تھی ہمارے لیے یہ جنگ، کیونکہ اسی جنگ نے پختہ کیا ہمیں، اسی جنگ نے کندن کیا ہمیں، اسی جنگ نے ہمیں مقاوم بنایا، ورنہ شاید ہم بڑے بڑے بحرانوں کے سامنے شکست کھا جاتے، اور جنگ نے ہمیں تیار کر دیا ہے. سختیوں میں جو رہتے ہیں، دشواریوں میں رہتے ہیں، جس طرح روایت میں ہے کہ بقیہ تو سیف، یعنی تلواروں سے بچے ہوئے، جو جنگیں جب ہوتی ہیں تو سارے مارے جاتے ہیں، نسلیں ماری جاتی ہیں، اکا دکا جو بچ جاتے ہیں وہ بہت پھیلتے ہیں، ان کی نسل بہت پھیلتی ہے. بقیہ تو سیف، امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ بقیہ تو سیف، تلواروں کے بچے ہوئے وہ بہت پھیلتے ہیں. یعنی بحرانوں کے اندر جو پنپتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مقاوم رکھتے ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس لیے مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی انقلاب سرخرو نکلے گا. اعلیٰ بصیرت جو قیادت کی ہے، رہبری کی ہے، اور انقلابی جو فورسز ہیں ان کی، اور یہ جو کچھ نقشہ شیطان نے بنایا ہے اندر اور باہر، اس سے انشاءاللہ انقلاب سرخرو نکلے گا باہر. ایک اور جو اسی سے مربوط، یعنی محور انقلاب ہے، لیکن اب اس طرف، یہ تو مشرق کی طرف، انقلاب کے مشرق کی طرف افغانستان اور پاکستان تھا، کہ یہاں کی تبدیلیاں ایران کے اندر بعد میں رونما ہونے والے حالات کے موافق کی گئی ہیں، کہ ادھر جو سینیریو کھیلا جانا ہے افغانستان اور پاکستان اس کے ساتھ ہمانگ کیے جا رہے ہیں۔ یہی عرض کر دوں پھر، تاکہ وقت بھی ہمارا بھلے گزر گیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی، تیسرے موضوع کو، اذان کا وقت ہو گیا، یہیں پر نتیجہ لے لیتے ہیں کہ سوریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری سلفیت جمع کر کے انہوں نے سوریہ میں جمع کی ہے، عربی پیسہ، مغربی پلاننگ، امریکی تائید، ترکی، سارے مل کر سوریہ کے لیے، اور پاکستان میں جو تبدیلی آئی ہے، پاکستان میں جو تبدیلی پھر منہ سے نکل جاتا ہے، یعنی جو بنایا گیا ہے نیٹ ورک لایا گیا ہے اس کھیل کے تحت، یہ بھی سوریہ کے قضیے سے ہم آہنگ ہے یہ مسئلہ۔ پاکستان ترکی، جو کچھ سوریہ میں ہو رہا ہے، سوریہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اینڈ ایران ہے، وہ ایران کے لیے ہو رہا ہے۔ یعنی آخر کار نقشہ ان کا یہ ہے کہ سوریہ میں سلفیت، چونکہ فرنٹ پر سلفیت کو اتارا ہوا ہے انہوں نے، تکفیری گروہ کو، یہ تکفیری گروہ سوریہ میں مسلط کریں، پھر اس کے بعد مکمل طور پر محاصرہ کریں ایران کا تکفیری گروہ، افغانستان میں، پاکستان میں، عراق میں، سوریہ میں، چونکہ عراق میں بھی بہت شدت ہے اس وقت، بہت شدت ہے، اور عراق میں اس وقت یہ فرقہ وارانہ فضا آگے مزید بگڑنے کا خطرہ ہے، شیعہ سنی اختلاف اور جھگڑا، اس میں بہت شدت آنے کا امکان ہے، جو حالات اس طرح کے بتا رہے ہیں اس میں بہت شدت آئے گی۔ اگر عراقی بزرگان اس وقت مداخلت کر کے مؤثر انداز میں اس کو نہ روک سکے تو اس میں بہت شدت آ جائے گی، اور وہ شدت لانا ضروری ہے، چونکہ ایک طرف سوریہ کا قضیہ ہے، اور عراق میں اگر یہ شدت نہیں آتی تو سوریہ کا سناریو ناکام ہو جائے گا، اس کی تکمیل کے لیے عراق کے اندر یہ شدت ضروری ہے، لہذا شروع ہو گیا ابھی مسئلہ، بس کرکوک کے جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد آئے روز جو ہو رہے ہیں، کل کے واقعات ہوئے، آج معلوم نہیں خدا جانتا ہے کیا ہوتا ہے عراق کے اندر، ادھر بھی یہ بھرپور طریقے سے شدت اس کے اندر آئے گی، اور آخر کار الیکشن میں جو بھی صورتحال سامنے آئے گی وہ اگر ان کے موافق ہے، مثلا برفرض اگر رفسنجانی صاحب آ جاتے ہیں اور آ کر ان کے وعدے وعید جیسا انہوں نے ابھی بیانات دیے، اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے اور سعودی عرب ہمارا دوست ہے، اور اس طرح کے بہت سارے انہوں نے بیانات دینا شروع کیے ہیں کہ یہ سارے ہم نے کرنے ہیں، اول تو اگر ایران میں کوئی ایسی چیز خدا نہ کرے اللہ یعوذ باللہ، یعنی ولایت فقیہ کو کمزور کرے یا دوسری کوئی اس طرح کی صورت بنتی ہے، پھر تو وہ اسی کو تقویت کریں گے ایران کے جو اندر نظام بنتا ہے، کہ خدا نہ کرے، یہ ایسے میں ایک احتمال کے طور پر، یا یوں کہوں کہ شیطانی نقشے کا ایک حصہ عرض کر رہا ہوں، کہ اگر اس طرح کا، چونکہ رہبر معظم نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا، یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ میری تجزیہ نہیں ہے، یہ رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ اس وقت دشمن نے اس الیکشن کے لیے منصوبہ تکمیل کر لیا ہے، وہ چاہتے ہیں ایک ایسا شخص سامنے لائیں جو سازشی ہو، جو کمزور ہو، جو ان کی ایما پر عمل کرے، جس کو فریب دے کر وہ اپنے سارے منصوبے تکمیل کر لیں۔ ملت ایران کو متوجہ کیا کہ آپ متوجہ رہیں کہ ہرگز یہ دشمن کا نقشہ کامیاب نہ ہو، اور نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس بات پر مطمئن ہیں ہم، لیکن سوچ ان کی یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ عالمی نقشہ ان کا پورا بھرپور طریقے سے ہو جائے، اور دوسری طرف سے ایران کے اندر، اگر تو اس الیکشن میں ان کے تجزیے کے مطابق اگر ایسی تبدیلی آتی ہے، ایسا ڈھیلا آدمی آ جاتا ہے، ایسا کوئی سازشی عنصر جو ان کے ساتھ عالمی شیطانی نظام سے ہمانگ ہو کے چلتا ہے، پھر تو اسے قبول کریں گے، لیکن وہ قیمت کیا ادا کرے؟ ولایت فقیہ کو معاذ اللہ ختم کریں، اس صورت میں اسے قبول کریں گے، ورنہ ان کا نقشہ یہ ہے کہ یہ سلفی محاصرہ جو چاروں طرف سے کیا جا رہا ہے اور تکفیری گروپ اور جس کے لیے پورا میدان انہوں نے ہموار کیا ہے، آخر کار سوریہ کے قضیے کو اختتام تک پہنچا کر، تکمیل تک پہنچا کر عراق کے اندر تقسیم، عراق کو تقسیم کر دیں گے شیعہ و سنی و کرد میں، تین عراق بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ محاصرہ مثلا انقلاب کا و ولایت فقیہ کا اس صورت میں کریں گے جب الیکشن میں ان کا مطلوبہ نتیجہ نہ نکلے، یہ ان کا آخری پلان ہے۔ لیکن عرض کیا کہ یہ شیطانی منصوبہ ہے، اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے نور کو بچانا ہے اور اپنے جنود کے ذریعے سے بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس مدت تک انقلاب اسلامی کو ان تمام سازشوں سے بچا کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس مرحلے میں اور آئندہ مرحلوں میں بھی انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالیٰ اس نور الہی کو و اس یادگار امام خمینی کو، انقلاب کو، انشاءاللہ ان کے فتنوں سے اور شر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اب وہ سوریہ والا قضیہ ذرا ڈیٹیل میں بیان کرنا تھا لیکن وقت کمی ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔